بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نحل کی 1 سے لے کر 12 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ پر آپ کو آرکائیو کی سہولت بھی میسر ہے، جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور گزشتہ دنوں میں پیش کیے جانے والے پروگرام اور تینوں وقت کی نشریات بھی سائٹ پر موجود ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ سحر اردو ٹی وی کی یہ ویب سائٹ، اس میں آپ تازہ ترین خبریں اور سحر اردو ٹی وی سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج بدھ ہے، یکم تیر 1401 ہجری شمسی مطابق 22 ذی قعدہ 1443 ہجری قمری، اور 22 جون 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید فرمائی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے بہت مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، پچھلی نااہل حکومت کی وجہ سے ہمیں معاشی بحران ملا، معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے۔ حکومت پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رونما ہونے والے اسلاموفوبیا مخالف واقعات جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دشمن کا ایجنڈا ایرانی عوام کے ایمان کو کمزور کرنا اور حکام کی جانب سے عوام کو ناامید کرنا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے صوبے چار محال بختیاری کے قبائل کے شہدا کی یاد میں کانفرنس منعقد کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قبائل ملک کے ذخائر ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ قبائل کے شہدا کی یاد میں یہ کانفرنس بہترین موقع ہے، جس میں ایران کے عوام کو ہم قبائلی باشندوں کی فداکاریوں اور جانفشانیوں کے بارے میں باخبر کر سکتے ہیں۔ یہ کانفرنس منگل کو شہر کرد میں منعقد ہوئی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ایران اور اسلام کے دشمنوں نے سافٹ وار اور ثقافتی یلغار کو اپنا ہتھیار بنا رکھا ہے، اس لیے ایران کے عوام میں جملہ قبائلی باشندوں کو مذہبی اور ثقافتی پروگراموں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فلم کی تیاری یا کتابوں کی تصنیف و تالیف مؤثر انداز میں کی جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پچھلے 2-3 عشروں کے دوران اغیار کی بے شمار کوششوں اور سازشوں کے مقابلے میں ایران کے قبائلی باشندوں کی استقامت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمنوں کا مقصد ایران کے قبائلیوں کو حکومت اور اسلامی جمہوری نظام کے خلاف اکسانا اور خانہ جنگی کے لیے آمادہ کرنا تھا، لیکن دشمنوں کو اپنے ان مضمون مقاصد میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ ایران کے قبائلی باشندے اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی عوام کے سب سے زیادہ وفادار لوگوں میں سے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا کی لہر کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے نفرت کی روک تھام کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے روز افزون عمل اور عقائد کی بنیاد پر افراد کی توہین میں اضافے کو پرامن بقائے باہمی اور قوموں کے درمیان تحمل و برداشت کے فروغ کی راہ میں سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے نفرت کی روک تھام کا عالمی دن منانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے پھیلاؤ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلم معاشرے کو بڑے مسائل و پریشانیوں سے دوچار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ یہ عمل اسلام دشمن گروہوں کے اقدامات کا مقابلہ کرنے میں حکومتوں کی بے عملی اور اسلام دشمن میڈیا کے ذریعے اس کی ترویج کی وجہ سے بعض ملکوں میں حجاب پر پابندی، قرآن سوزی اور دینی مقدسات کی توہین جیسے سیاسی اقدامات کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رونما ہونے والے اسلاموفوبیا مخالف واقعات جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف رونما ہونے والے واقعات کے نتیجے میں ایشیائی ملکوں کی مسلم آبادی کے جذبات مجروح ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں جب خبریں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں، ہمیں صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا چاہیے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے واقعات سے دیگر ممالک کے لوگ متاثر ہوں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے مختلف ادیان کے لوگوں کے درمیان مفاہمت اور دوستی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ مشترکہ پلیٹ فارم قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے دو سرکردہ لیڈروں کی جانب سے ایک ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خلاف شدید علاقائی و عالمی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے بہت مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، پچھلے نااہل حکومت کی وجہ سے ہمیں معاشی بحران ملا، معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا، ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ روک کر اور سبسڈی دے کر آنے والی حکومت کے لیے جال بچھایا۔ ہم عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے 2000 روپے فی گھرانہ دے رہے ہیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ کم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بجٹ میں عوام پر سے ٹیکس کا بوجھ مزید کم کریں گے۔ حکومت پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے متعلق اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو فوری طور پر $1 ارب مل جائیں گے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم دو ہفتوں کے دوران پاکستان کا دورہ بھی کرے گی۔ وزارت خزانہ پاکستان کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومتی اقدامات سے اتفاق کر لیا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کی طرف سے اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی راضی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف پاکستان کے بجٹ اہداف سے بھی متفق ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے مذاکرات پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا آئی ایم ایف سے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عراقی سیکورٹی اہلکاروں نے ایک خاص آپریشن کے دوران مرکزی عراق میں داعش کے 6 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ عراقی سیکورٹی اور فوجی دستوں نے انٹیلیجنس اور فیلڈ آپریشن میں داعش دہشت گردوں کے 6 ٹھکانے دریافت کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق عراقی سیکورٹی کے میڈیا شعبے نے صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گردوں کے 6 ٹھکانوں کو دریافت اور تباہ کرنے کا اعلان کیا۔ موازین نیوز ویب سائٹ کے مطابق عراقی وزارت داخلہ سے وابستہ ریپڈ ایکشن بریگیڈ کے کمانڈر فورسز نے عراقی فضائیہ کے تعاون اور ہم آہنگی سے مغرب میں وادی المحاسن کے علاقے میں بڑی پیمانے پر آپریشن کرتے ہوئے بڑے علاقوں کو کلیئر کرا لیا۔ بیان کے مطابق آپریشن کے دوران داعش دہشت گردوں کے 6 ٹھکانے دریافت کر کے تباہ کر دیے گئے، جن میں مواصلاتی آلات، خوراک، رسد کا سامان اور دھماکہ خیز مواد شامل تھا۔ دوسری جانب عراقی رضاکار فورس الاشد الشعبی میں آپریشن سینٹر فرات کی کمان نے اعلان کیا ہے کہ رضاکار فورس نے سعودی سرحد کی طرف جانے والے صحراؤں میں حاجیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے 160 کلومیٹر کا علاقہ خالی کرا لیا ہے۔ آپریشن سینٹرل فرات کے کمانڈر علی الحمدانی نے کہا ہے کہ کسی بھی دہشت گردانہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشن میں ڈرون اور تھرمل کیمروں کا استعمال کیا جائے گا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ عزم الصادقین فوجی مشقیں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہیں جو غزہ کے ساحلوں پر انجام پا رہی تھیں۔ سرائے القدس فوجی مشقوں کے دوران جو پیر سے غزہ پٹی میں ہو رہی تھیں، غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی کے قدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان فوجی مشقوں میں سینکڑوں مجاہدین نے غزہ کی سطح پر کئی محاذوں پر فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا اور فوجی آمادگی اور زمان و مکان کے لحاظ سے اپنی بھرپور فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس سے میدان جنگ میں مجاہدین کی بھرپور صلاحیتوں اور اس میں اضافے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازِ جہاں۔ سامعین، پروگرام اندازِ جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، آج کے پروگرام میں ہم غاصب اسرائیل میں حکومت کا شیرازہ بکھر جانے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام اندازِ جہاں۔ سمن سہونی حکومت کی مخلوط کابینہ کا شیرازہ بکھر گیا ہے اور اب ایک بار پھر سہونی حکومت کی پارلیمنٹ کا نئے سرے سے الیکشن ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع کے مطابق مخلوط سہونی حکومت میں شامل دونوں جماعتوں کے لیڈروں نفتالی اور یائر لپید نے پارلیمنٹ تحلیل اور قبل از وقت انتخابات کرانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ سہونی اخبار ہارٹس نے خبر دی ہے کہ سہونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بنت اور وزیر خارجہ یائر لپید نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ مخلوط حکومت کو مستحکم بنانے اور حکمران الائنس کو جاری رکھنے کے لیے تمام کوششیں ناکام ہو جانے کے بعد دونوں پارٹی کے لیڈران اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا بل پیش کر دیا جائے گا اور اس بل کی منظوری کے بعد باری باری وزیر اعظم بننے کے پروگرام پر عمل شروع ہو جائے گا۔ سہونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل نے بھی رپورٹ دی ہے کہ نفتالی اور لپید نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے لپید کو وزیر اعظم مقرر کر دیا جائے۔ پچھلے 3.5 برسوں میں سہونی حکومت کی پارلیمنٹ کا یہ 5واں الیکشن ہوگا۔ نیا الیکشن آئندہ 25 اکتوبر کو ہوگا۔ نفتالی بنت کے قریبی ذرائع نے یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ بنت اور لپید کا مقصد اپنی شرائط پر نیا الیکشن کرانا ہے تاکہ وہ مجبور نہ ہو سکیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آئے جو بنیامین نتن یاہو کی طرف سے مسلط کی گئی ہو۔ اس درمیان سہونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نفتالی بنت کی کابینہ سیاسی سیکیورٹی اور اقتصادی معاملات میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایک وسیع کابینہ تشکیل دے سیکیورٹی اور اقتصادی معاملات میں۔ نفتالی بنت کی ناکامی کے بارے میں نتن یاہو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پچھلے چند روز کے دوران سہونی حکومت کے زیر قبضہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں بسوں، کارخانوں اور ایمونیا فیکٹری میں آتش زدگی اور مواد کے رساؤ کے واقعات تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات مقبوضہ فلسطین کے ایک مرکزی شہر کے بس اسٹاپ پر 2 مسافر بسوں میں آگ لگ گئی۔ یروشلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے وسطی شہر ریشون لتسیون میں 2 بسوں اور تل ابیب میں کئی بسوں میں آگ تک لگی ہے۔ سہونی حکومت کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان مشکوک حادثات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پچھلے ہفتے بھی صفت شہر کے بس اسٹاپ پر 18 بسوں میں آگ لگ گئی تھی۔ الاوازیں سہونی حکومت کے زیر کنٹرول کئی کارخانوں اور فیکٹریوں میں بھی پچھلے دنوں آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اقتصادی میدان میں بھی سہونی حکومت کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے اور تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں سہونیوں نے کیمپ لگا کر کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے اور آئندہ چند روز میں پورے مقبوضہ فلسطین میں احتجاجی مظاہروں کی بھی کال دی ہے۔ ان حالات میں نفتالی بنت نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پچھلے ہفتوں کے دوران حکومت بچانے کے لیے ہم جو کر سکتے تھے کیا اور اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر 10 روز کے اندر پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوتی تو پھر اسرائیل کی سیکیورٹی کو شدید نقصان پہنچے گا۔
یہاں پر چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں کے دوران غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے، اندرونی لحاظ سے بھی اور بیرونی لحاظ سے بھی، اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ استقامتی محاذ فلسطین کا جو ہے اس نے غاصب اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور غاصب اسرائیل کے اندر خود اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، اور خاص طور پر جو وہاں کے عوام ہیں جو دنیا بھر سے لا کر وہاں بسائے گئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ عدم سیکیورٹی کا جو ہے وہ احساس پایا جاتا ہے، اور جب کچھ عرصے پہلے فلسطین کے استقامتی گروہوں نے مقبوضہ علاقوں پر جوابی حملے کیے تھے، اور اس دوران ہم نے دیکھا تھا کہ ہزاروں اسرائیلی باشندے جو ہے وہ ایئرپورٹس پر پہنچ گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل سے جو ہے وہ فرار کر جائیں، تو یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالیہ چند سالوں کے اندر جو استقامتی محاذ ہے اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو توانائی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ فلسطین کے جو استقامتی گروہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ غاصب اسرائیل کے حملوں کا بھی جواب دے رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ ادھر جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ عزم الصادقین فوجی مشقیں ایک کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہیں جو غزہ کے ساحلوں پر انجام پا رہی تھیں۔ ان مشقوں سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو فلسطینی جہادی گروہ ہیں ان کے اندر جو ایک طریقے سے جذبہ ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ اپنی سرزمین کو غاصبوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کی تاکید ہے کہ وہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ جدوجہد جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے جب تک کہ تمام فلسطینیوں کو ان کا جائز حق نہیں مل جاتا، اور فلسطینی اپنی آبائی سرزمینوں پر واپس نہیں آ جاتے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ غاصب اسرائیل کے جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ کتنا جو ہے وہ مزاحمت کرتا ہے اس حوالے سے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ فلسطینی کاز جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے جو مفروضوں پر بنائی گئی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو۔
جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، کوئی سا جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جیسے یکتا یکتا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو،
سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کا اسلحہ، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین عصر حاضر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ترقی یافتہ دور میں ہر نظریے کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے، اور جو نظریہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا اسے رد کیا جا رہا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خدا کے وجود کی سب سے مستحکم اور ناقابل تردید شہادت سائنس ہے جو مطالعہ قانون قدرت ہی مہیا کرتی ہے، کیونکہ انصاف پسند سائنسدانوں کا نظریہ تقوی انصاف پر مبنی ہے کہ نظام عالم کی محکم و بلیغ ترکیب بتا رہی ہے کہ خداوند عالم کی ہستی موجود ہے، یعنی کوئی ایسی صاحب حکمت ہستی موجود ہے جس نے ہمارے لیے کرۂ ارض پر زندگی قائم رکھنے کے لیے سورج کو پیدا کیا اور اس میں اتنی حرارت رکھ دی جو زمین پر زندگی کی نشو نما کے لیے ضروری تھی۔ ہماری زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جب زمین سورج کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے تو اس کی حرارت کی وجہ سے کرۂ ارض پر گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب زمین گردش کرتی ہوئی اس سے دور چلی جاتی ہے تو سردیوں کا موسم آ جاتا ہے۔ اس طرح موسم کی تبدیلی ہماری زندگی اور اس کے تمام اسباب کے قیام اور بقائے صحت کا باعث بنتی ہے۔ زمین سورج اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گول مدار میں گردش کیوں نہیں کرتی، یہ اپنے دائرے سے باہر کیوں نہیں نکل آتی؟ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی صاحب ارادہ اور مدبر ہستی موجود ہے جس نے زمین کو ایسے مدار میں گردش دی جس کے نتیجے میں موسموں کا تغیر و تبدل قائم رہتا ہے، اور زمین اپنے مدار سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ موجودہ صدی کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے مذہبی بنیاد پرست جہادی سماج سائنسی ترقی کو محض اپنی قدامت پسندانہ روایات کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور عوام کو جدید علوم سے لا تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم جدید علوم کی سائنس تحقیق کی تائید کرتی ہے۔ لیکن مغربی سیاستدانوں کا بے بنیاد الزام ہے کہ اسلام عقل اور سائنس کے خلاف ہے۔ ایسا الزام اسلام دشمنی کی وجہ سے ہے، کیونکہ مغربی دنیا کے سیاستداں اسلام کو تعصب اور انا کی عینک سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ قرآن کریم نے تخلیق کائنات کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ عقل اور جدید سائنس کے عین مطابق ہے، اور آج کل جدید سائنس کے جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے کئی ایسی صداقتیں بیان فرمائی ہیں جن کا تصور بھی انسانی دماغ میں پہلے موجود نہ تھا۔ اگر خدا موجود نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج 1400 برس قبل کس نے بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب شہر نما جہاز ایجاد کیے جائیں گے؟ مگر قرآن مجید نازل کرنے والے خدا نے پیشگوئی کر دی تھی اور اسی کے قبضے میں ہیں وہ جہاز جو پہاڑوں کی طرف اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ پر جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے قرآن کریم کی صداقتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور سائنس خواہ کتنا ہی عروج و ترقی حاصل کر لے مگر قرآن کریم کی تعلیم اور اصول اسلام کو ہرگز ہرگز نہیں جھٹلا سکے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے نصیر خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ میرا دوسرا خط ہے، اس سے پہلے میں آپ کو خط لکھ چکا ہوں، ویسے آپ دوستوں کے خطوط کو ضائع نہیں کرتے، اگر خط مل جائے تو بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا، آواز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں رہتی، اس کے لیے کچھ کیجیے۔ اس کے علاوہ پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے لیے لٹریچر ضرور ارسال کریں، آپ کے جواب کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ اور سامعین محترم، نصیر خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کا شمار اس دور کے جلیل القدر علماء اور دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اور امام رضا علیہ السلام کے درمیان بہت دنوں تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ بزنتی نے امام علیہ السلام سے بے شمار سوالات کیے اور امام علیہ السلام نے ان کے ہر سوال کا منطقی جواب دیا کہ آخر کار وہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہو گیا۔ ایک روز اس نے امام سے درخواست کی، حکومت کی جانب سے میری آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور مجھے ہر جگہ آنے جانے کی پوری آزادی ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ میں کسی روز آپ کے گھر آؤں اور کچھ دیر تک آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ چنانچہ ایک روز شام کے وقت امام علیہ السلام نے اپنی مخصوص سواری بھیجی اور بزنتی کو مہمان بلا بھیجا۔ علمی مباحث اور سوال و جواب میں آدھی رات گزر گئی۔ بزنتی مسلسل سوال کرتے رہے اور امام عالمانہ انداز میں ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ بزنتی اس خیال سے بے پناہ خوش تھا کہ آج امام نے اسے مہمان بلایا ہے اور اسے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ذاتی طور پر امام کے علم سے استفادہ کر رہا ہے۔ رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ سونے کا وقت آ گیا۔ امام نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا، جس بستر پر میں سوتا ہوں اسے بزنتی کے لیے بچھا دو تاکہ وہ آرام کریں۔ یہ پرخلوص محبت بزنتی پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئی اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ آج دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت کوئی نہیں ہے، امام نے میرے لیے اپنی مخصوص سواری بھیجی کہ میں ان کے یہاں آ سکوں۔ یہ میں ہوں کہ امام نے آدھی رات تک صرف مجھ سے گفتگو کی اور میرے سوالوں کا جواب دیتے رہے، اور یہ میں ہوں کہ جب میرے آرام کا وقت آ گیا تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کا ذاتی بستر میرے لیے بچھا دیا جائے۔ بس دنیا میں مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت شخص کون ہوگا؟ غرض کے بزنتی اس طرح کے خیالات میں گم تھے اور انہیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک امام رضا علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں یا احمد کہہ کر مخاطب کیا۔ امام کی آواز سن کر بزنتی کا شیراز خیال منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا ہے اسے اپنے لیے فخر و مباحات اور دوسرے مسلمانوں پر باعث امتیاز قرار نہ دینا، کیونکہ ساسا بن سوہان حضرت علی علیہ السلام کے قریب ترین دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک بار وہ بیمار ہوئے تو علی علیہ السلام ان کی قیادت کے لیے آئے، اس دوست کے گھر تشریف لے گئے اور بڑی دیر تک ان سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے رہے اور کافی دیر تک ساسا کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، لیکن چلتے وقت انہوں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو ہرگز اپنے لیے باعث فخر و مباحات نہ سمجھنا، کیونکہ یہ تیری عظمت و بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ میں نے یہ تمام امور اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر انجام دیے ہیں، لہذا کسی شخص کو ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ امور اس کے صاحب کمال ہونے کی علامت ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کو آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی یکم تیر 22 ذی قعدہ اور 22 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس ذی قعدہ سن 408 ہجری قمری کو مشہور دانشور خواجہ نظام الملک ایران کے شمال مشرقی شہر توس میں پیدا ہوئے. ان کا شمار ان دانشوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے سیاسی و ثقافتی حالات پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. خواجہ نظام الملک سلجوقی دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے. انہوں نے اپنی وزارت کے 30 برس میں مملکت کے امور چلانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کیں. سلجوقیوں کے دربار میں ایران میں ہونے والی ترقی و پیش رفت کا بڑا حصہ ان کی صلاحیتوں اور قابلیت کا مرہون منت ہے. بائیس جون سن 1633 عیسوی کو معروف اطالوی ماہر فلکیات و طبیعیات گیلیلیو نے کلیسا کے حکام کے سامنے اپنے علمی نظریات کا انکار کر دیا. انہوں نے سن 1632 میں منظومہ شمسی کے بارے میں بطلیموس کے فرضیے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کتاب میں زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ پیش کیا, جسے کلیسا نے کفر آمیز قرار دے دیا. اس کے ساتھ ہی کلیسا نے گیلیلیو کو حکم دیا کہ وہ اپنے نظریے کو واپس لیں یا پھر موت کے لیے تیار ہو جائیں. کہتے ہیں کہ گیلیلیو نے عدالت میں پیش ہو کر اپنے نظریے کو واپس لینے کا اعلان کیا اور عدالت سے باہر نکلتے وقت زمین پر پاؤں مار کر کہا, اس کے باوجود زمین گھوم رہی ہے. بائیس جون سن 1767 عیسوی کو جرمنی کے ماہر سماجیات اور ماہر تعلیم و تربیت ویلہیم وان ہومبولڈ پیدا ہوئے. انہوں نے جرمنی میں تعلیم و تربیت کے نئے نظام کی بنیاد ڈالی. وان ہومبولڈ نے برلن کالج قائم کیا جو بعد میں برلن یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا. ان کا سن 1835 میں انتقال ہو گیا. بائیس جون سن 1940 عیسوی کو فرانس نے جرمنی کے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور ہٹلر کی موجودگی میں باضابطہ طور پر ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار ڈالنے کی یہ تقریب عین اسی مقام پر منعقد ہوئی جہاں پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے فرانس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے. پانچ سال کے بعد مارچ سن 1945 میں فرانس کو ایک بار پھر آزادی ملی اور جنرل ڈیگال ملک کے صدر بن گئے. بائیس جون سن 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن افواج نے سوویت یونین کے خلاف بربروسا کے نام سے موسوم بڑے حملے کا آغاز کیا. جرمنی کی افواج مشرق کی سمت سے روس کے اندر داخل ہو گئیں اور تیزی سے پیش قدمی کر کے ماسکو کے اطراف میں پوزیشن سنبھال لی. تاہم موسم سرما کے شروع ہوتے ہی جرمنی کی افواج میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی. یوں ماسکو لینن گراڈ اور اسٹالین گراڈ کے عوام کی سخت مزاحمت کے بعد جرمن افواج نے پسپائی اختیار کر لی. اگست سن 1944 میں روسی افواج جرمنی کی سرحدوں تک پہنچ گئیں. روس کے حملے اور دو محاذوں پر بیک وقت جنگ کی بنا پر جرمنی کو بالآخر شکست نصیب ہوئی. بائیس جون سن یکم تیر سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے ایرانی صدر ابوالحسن بنی صدر کی سیاسی نااہلی پر مبنی مجلس شورائے اسلامی کے فیصلے کی توثیق کی اور بنی صدر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ بنی صدر ایک ایسا آدمی تھا جو سن 1357 ہجری شمسی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرس ہجرت کے بعد خود کو اسلامی انقلاب کے طرفداروں میں ظاہر کرتا تھا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تشہیراتی حربے استعمال کر کے بہمن سن 1358 ہجری شمسی میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوا۔ کچھ دن کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سپریم کمانڈر کا جانشین بھی بنا دیا، لیکن بنی صدر جو مغرور، جاہ طلب اور غدار آدمی تھا، جلد ہی اسلامی جمہوری نظام کو ختم کرنے کے لیے انقلاب مخالف گروہوں سے مل گیا اور عوام کے ووٹوں اور خواہشات کے احترام پر مبنی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن کے بعد بنی صدر ایران سے فرانس فرار ہو گئے۔ یکم تیر سن 1380 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید حسین طباطبائی المعروف بحر العلوم نے 72 سال کی عمر میں عراق کے شہر نجف اشرف میں وفات پائی۔ عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے ایجنٹوں نے متعدد بار ان کے گھر پر حملہ کیا۔ اس دوران آپ کے کئی قریبی عزیزوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں علماء اور فقہا شامل تھے۔ تاہم آیت اللہ بحر العلوم نے صدام کی حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی اچانک اور مشکوک انداز میں وفات کے بعد صدام کے خفیہ اہلکاروں نے آپ کے عزیزوں کو آپ کا جنازہ اٹھانے یا مجلس ترحیم کی اجازت نہیں دی اور فوری طور پر آپ کو اسی مسجد میں نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ دفن کر دیا گیا جہاں آپ درس دیا کرتے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا الامل واشتدت الى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا